السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم: فتبعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تہران کی مرکزی نماز جمعہ آج آیت اللہ امامی کاشانی کی امامت میں ادا کی گئی. آیت اللہ امامی کاشانی نے نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں کہا کہ علم اخلاق میں جو بحثیں خاص اہمیت کی حامل ہیں، ان میں ایک ہے صحیح فکر و تفکر. اگر انسان صحیح فکر کرے گا تو اس دنیا سے بخوبی استفادہ کرے گا، اور اگر فکر غلط ہو تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. فکر اگر عقل کے اختیار میں ہوگی تو جیسا کہ احادیث میں ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ لیست العبادۃ بکثرۃ الصلاۃ والصیام انما العبادۃ بالتفکر فی امر اللہ. عبادت زیادہ نماز پڑھنے اور زیادہ روزہ رکھنے سے نہیں، بلکہ امر خدا میں فکر و تدبر سے ہے. ممکن ہے کہ کوئی نماز شب کا پابند ہو لیکن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس کی زبان بہت تلخ ہو، لوگوں کو ناسزا کہتا ہو، اس کا اخلاق اور برتاؤ اچھا نہ ہو. نماز بے شک بنیاد اور دین کا ستون ہے، لیکن امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نماز بھی کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہی نماز امر خدا میں، خلقت خدا میں تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے. توحید کے بارے میں، نظام خلقت کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ غور کرے اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھے. یہ تفکر اگر ایسا ہو جس کی سمت اور ہدف صحیح ہے، تو یہ تفکر و تدبر وہی ہے جس پر قرآن کریم اور احادیث میں تاکید کی گئی ہے. دنیا میں پہلا تفکر جو غلط ہدف کے ساتھ انجام دیا گیا، وہ قابیل کا تفکر اور اس کی فکر تھی. قابیل پہلا انسان تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کے لیے سازش کی اور انہیں قتل کر دیا. قتل کرتے ہی اسے جھٹکا لگا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھ سے یہ کیا حرکت سرزد ہو گئی. اس کا ضمیر بھی ملامت کرنے لگا کہ اس کے بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی ہے، اور وہ یہ سوچ کر بھی سراسیما ہو گیا کہ اپنے ماں باپ سے کیا کہے، اس لاش کو کیسے چھپائے، اسے یوں ہی کھلے میں تو نہیں چھوڑ سکتا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. سورہ مائدہ میں یہ پورا منظر بیان کیا گیا ہے. کوے نے آ کر اپنی منقار سے زمین کھودی، جس سے قابیل کی سمجھ میں آ گیا کہ گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دینا چاہیے. اس کے بعد اس نے کہا: وائے ہو مجھ پر کہ میں کوے جتنی بھی عقل نہیں رکھتا. تو یہ تفکر ایسا ہے کہ اگر انسان نے معیاروں کو ملحوظ رکھا، اللہ تعالی کو ملحوظ رکھا، امر خدا کے بارے میں فکر کی، اس بارے میں فکر کی کہ اسے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا ہے، یہ پیسہ جو کما رہا ہے صحیح راستے سے ہے یا نہیں، یہ قلم جو چلا رہا ہے صحیح ہدف کے تحت ہے یا نہیں، تو اگر تفکر اس طرح سے ہو، توحید کے بارے میں ہو، تو یہ فکر اسے بلند مقام پر پہنچا دے گی. اللہ نے انسان کو فکر کی طاقت دی ہے، اور یہ طاقت ہمارے اختیار میں ہے. اب چاہے ہم اسے غلط راستے میں استعمال کریں یا نیک اہداف کے تحت اسے بروئے کار لائیں. اگر ہم نے تقوی کے ساتھ تفکر کیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سقوط اور تنزلی ہماری قسمت ہوگی. تفکر و تدبر کی بحث ایک تفصیلی بحث ہے. اس ضمن میں ایک نقطہ اور بھی کہ انسان اپنی فکر کی بنا پر خود کو کسی بھی منزل تک پہنچا سکتا ہے. فلاسفہ نے صحیح فکر کی تو کہاں پہنچے, لیکن دوسرے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے صحیح فکر نہیں کی. انہیں محسوس ہوا کہ جو کچھ ہے بس کائنات ہے, اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں. آپ دیکھیے کہ حابیل و قابیل دو انسان تھے. قابیل کی فطرت بار بار ہمیں ورغلاتی ہے. اگر ہم خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو عقل سے کام لیں, عقل کی مدد حاصل کریں. اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں تقوی عطا کرے. تقوی ہماری فکر اور ہمارے عمل کو صحیح سمت اور صحیح ہدف عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری قوم کو صحیح فکر و تدبر کی توفیق عطا کرے. آیت اللہ امام کاشانی نے نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کچھ مناسبتوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اپنے قوانین اور اصول دنیا کے سامنے پیش کیے تو دنیا کے انسانوں نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا. یہ سلسلہ بعد کے ادوار میں اس طرح جاری نہ رہ سکا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام کا پہلے اس طرح خیر مقدم کیوں کیا گیا. ایک اہم نقطہ ہے معیشت کا. معیشت ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اشارہ فرمایا ہے. عدل و اعتدال ضروری ہے, یعنی اسلامی معاشرے میں عدل ہونا چاہیے. لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے, شادی بیاہ آسان ہونا چاہیے, لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے. اسلامی معاشرہ آج بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اوائل اسلام میں اسلامی معاشرے کی پوری دنیا میں شہرت تھی. اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت ہے اتحاد. اسلامی انقلاب اسی اتحاد کے بنا پر اس مقام تک پہنچا ہے. پسند اور مزاج کا اختلاف کوئی بات نہیں ہے, لیکن بنیادی اصولوں اور پالیسیوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بیداری کی ضرورت ہے. ملک میں سبسڈی کو باہدف بنانے کے سلسلے میں جو اقدامات ہو رہے ہیں ان میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. عوام کی جانب سے حکومت کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. ایک اہم مناسبت خواندگی کی تحریک کے آغاز کی سالگرہ کی مناسبت ہے. یہ تحریک بہت کامیاب رہی. میں اس تحریک اور متعلق افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تحریک کی مدد کرے, اور عوام کو چاہیے کہ اس سے بخوبی استفادہ کریں. ایک اور مناسبت یہ ہے کہ آج کے دن اہل بیت پیغمبر اسیری کے عالم میں کوفے سے شام کے لیے روانہ ہوئے, اور کارواں کی ذمہ داری حضرت زینب اور حضرت زین العابدین علیہ السلام پر تھی. آپ غور کیجئے کہ بنت علی نے یزید کے دربار میں کس طرح تقریر فرمائی. دربار بھرا ہوا تھا. یزید نے کہا کہ گویا حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ملک مالک اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خوار و رسوا کر دیتا ہے. حسین کہتے تھے کہ میں یزید سے بہتر ہوں. اگر وہ مجھ سے بہتر تھے تو ان کا سر بریدہ کیوں آج میرے سامنے ہے؟ اللہ نے چاہا کہ مجھے عزت ملے. شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی. جب حضرت زینب نے دیکھا کہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, وہ قرآن جو آپ کے جد بزرگوار لائے تھے اسی قرآن کو ہوائے نفسانی, مادہ پرستی اور جاہ طلبی کی تسکین کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ سے رہا نہ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ محلن محلا انسید قول اللہ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. یزید, جس آیت کا اطلاق تجھ پر ہوتا ہے وہ یہ آیت ہے. یہ گمان نہ کر کہ جو لوگ کفر و گناہ میں غرق ہیں اور اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے. یہ جو تجھے مہلت ملی ہے یہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تو گناہوں میں کہاں تک آگے جا سکتا ہے۔ سید ابن طاؤس کی معروف کتاب ہے لحوف، یہ پانچویں صدی اور چھٹی صدی کے اوائل کی شخصیت ہیں۔ یہ عالم اسلام کی بڑی برگزیدہ شخصیت ہے۔ آپ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یہ جملے نقل کیے ہیں جو انہوں نے یزید کے دربار میں ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یزید، تو نے اپنے جسم کا گوشت اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے، اپنی کھال خود ادھیڑی ہے، تو نے جو کچھ کیا اپنے خلاف کیا، اپنے نقصان میں کیا۔ کل یہی سر بریدہ جو آج تیرے سامنے ہے تجھے انصاف کے کٹہرے میں پہنچائے گا۔ اس عدالت کا مالک اللہ تعالی ہوگا، اس عدالت کا محرر جناب جبرائیل، اور اس عدالت میں مدعی کی حیثیت سے رسول اللہ آئیں گے۔ تو اے یزید، اس دن جواب دینے کے لیے تو تیار رہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مشکلات اور حالات باعث بنے کہ میں یہاں آؤں اور تجھ سے مخاطب ہوں۔ خدا کی قسم، تیری ایسی وقت نہیں کہ علی کی بیٹی تجھ سے بات کرے۔ علی کی بیٹی اس سے کہیں زیادہ باعزمت ہے کہ تیری ملامت اور سرزنش کرے۔ تو بہت پست ہے، گرا ہوا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے قافلے کے ان بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ ان کے دل جل رہے ہیں، ان کے آنسو جاری ہیں۔ میں ان کو تسکین دلانے کے لیے تیری سرزنش کر رہی ہوں، ورنہ تو ملامت کے لائق بھی نہیں۔